یه شاعر عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامن برکاتہم کے ہیں.
رہوں روز و شب گرچہ باغ ارم میں وہ دونوں جہاں دے عموم کرم میں کروں عیش گوہر طرح کی نعم میں عطا ہفت قلیم ہو ہر قدم میں میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے تو یہ ساری راحت کا مزہ سم نہیں ہے.
سم کے معنی زہر کے ہیں.
میرے دل میں تیرا اگر غم نہیں ہے تو یہ ساری راحت کا مزہ سم نہیں ہے. بہت خوشنما ہے یہ بنگلے تمہارے بہت خوشنما ہے یہ بنگلے تمہارے یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگی نظارے یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگی نظارے ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے یہ ننگے خزاں ہے گلستاں نہیں ہے اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے یہ ننگے خزاں ہے گلستاں نہیں ہے.
جانے بہارا سے مراد اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے. یعنی یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل نہیں ہے تو یہ سب چیزیں ننگی خزاں ہیں. اس لیے اللہ رب العزت کی محبت اصل الاصول ہے. خوشیوں کا خالق اللہ رب العزت, موسم بہار کا خالق اللہ رب العزت. تو جس نے یہ ساری خوشیاں یہ بہاریں ہمیں عطا فرمائی ہیں اگر ہم ان سے قریب نہ ہوئے تو یہ خوشیاں کس کام کی, یہ بہاریں کس کام کی, یہ پھر ننگے خزاں. اس لیے یہ ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد یہ بات بتلائی کہ اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے, اگر اللہ رب العزت کی محبت ہمیں حاصل نہیں ہے تو یہ جتنی بھی پھلواریاں ہیں, یہ جتنے بنگلے ہیں, یہ گملے ہیں, یہ بہاریں ہیں, یہ سب ہمارے لیے بیکار. لیکن اگر اللہ رب العزت کا قرب ہمیں حاصل ہے تو موسم خزاں میں بھی انشاءاللہ ہمارے لیے بہار کا موسم ہے. وہ اللہ تعالیٰ قرب جانے بہارا ہمیں عطا فرما.
بہت خوشنما ہے یہ بنگلے تمہارے یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگی نظارے یہ گملوں کے جھرمٹ یہ رنگی نظارے ارے جی رہے ہو یہ کس کے سہارے کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے کہ مرنے سے ہو جائیں گے سب کنارے اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے یہ ننگے خزاں ہے گلستاں نہیں ہے اگر قرب جانے بہارا نہیں ہے یہ ننگے خزاں ہے گلستاں نہیں ہے. تم ہی سے ہے جنت بھی جنت ہماری, تم ہی سے ہے جنت بھی جنت ہماری, نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری, نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری. محبت پہ دل, محبت کی دل پر لگے ضرب کاری, محبت کی دل پر لگے ضرب کاری, میری کامیابی کی آ جائے باری, میری کامیابی کی آ جائے باری. میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے, میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے, بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے. میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے, بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں ہے.
اور ان اشعار میں حضرت والا دعوت پر کرتا ہوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہیں.
یہ ہے عشق میں انتہا کس بشر کا, یہ ہے عشق میں انتہا کس بشر کا, بنائے ذبیحہ جو اپنے پہ سر کا, بنائے ذبیحہ جو اپنے پہ سر کا. پدر سے ہے جاز قلب و جگر کا, پدر سے ہے جاز قلب و جگر کا, پسر سے ہے جاز تسبیح میں سر کا, پسر سے ہے جاز تسبیح میں سر کا. تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے, تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے, کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے. تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے, کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے.
علیہ السلام, حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جن کو ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے گئے تھے, اس وقت انہیں یہ بات کہی گئی تھی, یا ابت فعل ما تؤمر, یعنی شروع میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, کہ بیٹے میں نے تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے, تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے صرف اتنی بات کہی کہ یا ابتی فعل ما تؤمر, یا میرے والد محترم آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے, سوچئے مت. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو اس واقعے کو حضرت والا نے ذکر فرمایا اور ساتھ میں فرمایا کہ تجھ سے پیارا کوئی نہیں, اولاد پیاری چیز ہے لیکن اللہ تو اس سے بھی پیارا ہے, اولاد کو کون ذبح کرتا ہے, لیکن اللہ رب العزت جب حکم دے تو پھر نبی کا خواب بھی حقیقت ہوتی ہے, ہمارا آپ کا خواب نہیں. خدا نہ کرے آج کل بہت سے جاہلوں کو بھی اس قسم کے خواب آنے شروع ہو گئے کہ صاحب خواب میں ہم نے دیکھا تھا, چنانچہ کئی لاشیں اپنی انہوں نے یعنی مار ڈالا, اپنے آپ کو کئیوں کو مار ڈالا. یاد رکھو ہمارا خواب جو ہے وہ خواب نبی جیسا خواب نہیں ہے کہ کبھی خوابوں کی دنیا میں آ کر ہم حقیقت کو چھوڑ بیٹھیں, کیونکہ شریعت نے ہمیں جو راستہ دکھایا ہے اس راستے پر چلنا یہ اصل چیز ہے, اور شریعت نے ہمیں ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ تم خوابوں کے ذریعے اپنی اولاد کو قتل کر دو. وہاں تو چونکہ نبی کی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو ایسا خواب نہیں دکھایا, نبی نے خواب دیکھا اور نبی کا خواب حقیقت ہوتی, اس لیے اللہ تعالیٰ تو چونکہ خود بھی حق ہیں, حق کا حکم دیتے ہیں, اور جس بات کا انہوں نے حکم دیا تھا اس کے ذریعے سے اصل آزمائش مقصود تھی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش پر پورے اترے. انہوں نے اپنی سی پوری کوشش کی کہ بیٹے کو ذبح کر دیں, لیکن اللہ رب العزت جب بچانے پر آ جائیں تو دنیا کی کوئی چھری کام نہیں کرتی، دنیا کی کوئی آگ ختم نہیں کر سکتی کسی کو. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ دیکھیں گلزار بن گئی، اور حضرت اسماعیل کی جگہ اللہ نے جنت سے دمبا بھیج دیا، اور چھری جو چلی تو پتا چلا کہ اس سے جو مینڈھا یا دمبا آیا تھا وہ ذبح ہوا. تو اللہ نے قرآن مجید میں اس کو فرما بھی دیا، یعنی بیٹے نے تو یہ کہا کہ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. فلما اسلما، جب دونوں فرما برداری، دونوں نے فرما برداری اختیار کی. اسلما کا مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم پر تیار، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو مستقل مکمل تیار کر لیا. وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. اس وقت یہ وحی آئی کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، جو خواب تم نے دیکھا تھا وہ سچا ہو گیا. وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے پھر اس کے بدلے میں ایک اور قربانی یعنی دمبے کی، وہ ان کے لیے وہاں سے دمبا بھیج دیا جسے ذبح کیا گیا. بہرحال اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خلیل تھے اللہ رب العزت کے، اللہ رب العزت نے انہیں اپنا خلیل کا خلیل اللہ کہا جاتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ. ہر نبی کے ساتھ اللہ رب العزت نے کلمہ بھیجا ہے، پہلا کلمہ 124,000 انبیاء علیہ السلام کے ساتھ وہی جز ہے، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، اور آخر میں محمد الرسول اللہ. لیکن شروع میں کلمہ وہی رہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی، تو اصول کبھی تبدیل نہیں ہوتے. البتہ جس سے رسول جو رسول آتا گیا وہ اپنے نام اللہ رب العزت نے اس کلمے کا جز اس کا بنا دیا، اور اس زمانے میں اس کلمے کو پڑھنا ہی مسلمانیت کی علامت تھی، اور آج لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ پڑھنا ہی ایمان کی علامت ہے. اگر کوئی اس سے ہٹ کر چلے گا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
یہ ہے عشق میں امتحاں کس بشر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے پہ سر کا، بنائے ذبیحہ جو اپنے پہ سر کا. پیدر سے ہے اعجاز قلب و جگر کا، پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا، پسر سے ہے اعجاز تسلیم سر کا. تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے. تیرے حکم پر کیا گوارا نہیں ہے، کوئی تجھ سے بڑھ کر پیارا نہیں ہے. تیرے عشق پہ غم کا اتنا اثر ہے کہ جا سر بکف زیر تیغ و تبر ہے، کہ جا سر بکف زیر تیغ و تبر ہے. بکوئے ملامت کوئی در بدر ہے، بشوق شہادت کوئی دار پر ہے، بشوق شہادت کوئی دار پر ہے. بکوئے ملامت کوئی در بدر ہے، بشوق شہادت کوئی دار پر ہے، بشوق شہادت کوئی دار پر ہے. اگر آپ کا غم ہمارا نہیں ہے، اگر آپ کا غم ہمارا نہیں ہے، مجھے ہر دو عالم گوارا نہیں ہے. اگر آپ کا غم ہمارا نہیں ہے، مجھے ہر دو عالم گوارا نہیں ہے.
نے اپنے بندوں کو اپنی محبت عطا فرمائی. چنانچہ اللہ کی محبت میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کوئے ملامت میں در بدر پھرتے ہیں، یعنی ساری دنیا کی ملامتیں سہتے ہیں، کوچے ملامت میں اپنے آپ کو انہوں نے در بدر کر رکھا ہے، سرگرداں پھرتے ہیں، اور کوئی بشوق شہادت دار پر ہے، منصور ان الحق کہہ کر دار پر چل گئے، یعنی لوگوں نے حق کی خاطر سولی پر اپنے آپ کو لٹکوا دیا، اپنا سر جو ہے وہ قلم کرا دیا. یہ سب کس کے لیے؟ اللہ کی محبت کے لیے. اصل جو بات بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ بعض اللہ کی محبت میں دیوانے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی محبت کی خاطر اپنا سر کٹوانا ان کے لیے آسان، در بدر کرنا اپنے آپ کو آسان، لیکن یہ پسند وہ نہیں کرتے کہ اللہ کی محبت انہیں حاصل نہ رہے یا اللہ کا قرب انہیں حاصل نہ رہے. اس لیے جب اللہ کے وہ بندے ان میدانوں میں راہ سلوک کو بھی طے کرتے ہیں، اللہ تک پہنچتے بھی ہیں، تو ہم اور آپ بھی اللہ کی محبت میں کچھ نہ کچھ غم برداشت کر سکتے ہیں. اور اگر ملامت کرنے والوں کی ملامت سے گھبرا جائیں، یعنی بعض لوگ اس خیال سے راستے پر نہیں آتے سیدھے کہ اگر ہم سیدھے راستے پر چلیں گے لوگ کیا کہیں گے، اس لوگوں کی ملامت پر مت ڈریے، لوگ تو کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہیں گے، لوگ کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھتے، کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھتے. اور حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یک درگیر محکم بگی، ایک کو پکڑ لو مضبوطی سے پکڑ لو، در در کے سجدوں سے بچ جاؤ گے، در در کی ٹھوکروں سے بچ جاؤ گے اگر ایک کو مضبوط پکڑ لیا. اسی کو راضی کرنے کی فکر کرو تو ساری دنیا تمہارے پیچھے چلے گی، لیکن اگر تم نے ہر آدمی کو راضی کرنے کی سوچ لیا کہ ہر آدمی راضی مجھ سے رہے، کوئی آدمی مجھ سے دنیا کا ناراض نہ ہو، تو یاد رکھو پھر نہ وہ آدمی راضی ہوں گے تم سے اور اللہ کی ناراضگی تو ہے ہی. اس لیے اللہ کی رضامندی کو سب سے پہلی چیز سمجھ لو. اور ساتھ میں حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اگر اپنی برادری کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، خاندان کے لیے جسم کے ٹکڑے بھی کر کے ان کو کھلا دو کباب بنا کر، تو کسی نے کہنا نمک کم ہے، کسی نے کہنا مرچ کم ہے، کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ تم نے اس کے لیے کیا کیا. تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ جب اللہ کے لیے ہم قربانی دیتے ہیں، اللہ کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی فرماتے ہیں، ورنہ دنیا میں کوئی آدمی کسی کی قدردانی نہیں کرتا. اس لیے کہ ایک اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو اور در در کے سجدوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. مطلب تم اللہ کے آگے جھک جاؤ تو کسی اور کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا، لیکن اگر اللہ کے آگے نہ جھکے تو پھر ہر آدمی کے آگے جھکنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صرف اپنا بندہ بنا کر رکھے.
ملائک سے خون شہیدان ملت محبت کی ہمت سے ہے محو حیرت، کہا تھا کہ مفسد بشر کی ہے فطرت، ولے شاد باشے جنون محبت، ولے شاد باشے جنون محبت، تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے، تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے، بشر سے یہ اعجاز غم کم نہیں ہے، تیرے غم سے بڑھ کر کوئی غم نہیں ہے، بشر سے یہ اعجاز غم کم نہیں ہے.
سب سے بڑا غم اللہ کی محبت کا اگر کسی شخص کو حاصل ہو گیا تو یہ سب سے بڑا اعجاز، یعنی فرشتے بھی محو حیرت کہ جس کو ہم نے مفسد قرار دیا تھا، جس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ویف سے قدیمہ کہ وہ خون بہائے گا، لیکن اللہ کے بعض بندوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کی، کسی نے جو ہے وہ اپنے جسم پر آرے چلوا دیے، کسی نے اپنے آپ کو آگ کے سپرد کر جو ہے وہ کرا دیا، اور کسی نے اپنے آپ کو دار پر چڑھا دیا، تو فرشتے بھی محو حیرت ہیں کہ ہم تو ان کے بارے میں یہ سمجھتے تھے لیکن انسانوں نے تو کمال کر دیا. یہ ہے جو تو سب سے بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم اگر کسی کو حاصل ہو جائے.
بہت سے سلاتی ہوئے گھر سے بے گھر, دلوں میں جب ان کے کیا عشق نے گھر, دلوں میں جب ان کے کیا عشق نے گھر. مزہ ان کو آیا جو اس سنگے در پر, تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر, تو پایا فقیری کو شاہی سے بہتر. وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے, وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے, وہ دل سب کا ہو پر تمہارا نہیں ہے, وہ دل جس میں جلوہ تمہارا نہیں ہے, وہ دل سب کا ہو پر تمہارا نہیں ہے. کبھی تو باہو فغارو رہا ہوں, کبھی دل ہی دل میں نہارو رہا ہوں, کبھی دل ہی دل میں نہارو رہا ہوں. کبھی ایک خلش سی محض پا رہا ہوں, کبھی خون آنکھوں سے برسا رہا ہوں, کبھی خون آنکھوں سے برسا رہا ہوں. تیرے غم کا جو ہائے مارا نہیں ہے, تیرے غم کا جو ہائے مارا نہیں ہے, کسی کا وہ ہو پر تمہارا نہیں ہے. تیرے غم کا جو ہائے مارا نہیں ہے, کسی کا وہ ہو پر تمہارا نہیں ہے. جگہ ہے وہی ساری دنیا میں خوش تر, جگہ ہے وہی ساری دنیا میں خوش تر, جہاں آپ کے در پہ ہوگا میرا سر, جہاں آپ کے در پہ ہوگا میرا سر. نہ ہرگز میرا سر ہو اور غیر کا در, نہ ہرگز میرا سر ہو اور غیر کا در. یہی ہے شب و روز فریاد اختر, یہی ہے شب و روز فریاد اختر. جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا, جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا. ہمارا نہیں جو نہیں ہے تمہارا, جو ہے آپ کا بس وہی ہے ہمارا. ہمارا نہیں جو نہیں ہے تمہارا.
معیار محبت ہے یہ, یہ شعر جو ہے معیار محبت ہے. جو آپ کا ہے وہ ہمارا ہے, جو آپ کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں. اور یہ حقیقت ہے, جو بندہ اپنے رب کا نہ ہو وہ کسی اور کا کیا ہو سکتا ہے, جو اپنے مالک کا نہیں تو اپنے جیسے کا کیسے ہو سکتا ہے. جو اللہ سے وفاداری نہیں نبھاتا, اللہ تعالی کی محبت کا حق ادا نہیں کرتا, اس کی بندگی نہیں بجا لاتا, اس کا مطلب وہ بے وفا ہے. اور اگر کسی اور سے وفا نبھانا چاہے گا نہیں نبھا سکے گا, اس لیے کہ وہ جھوٹی محبت رکھتا ہے. جس سے محبت کرنی چاہیے جب ہم اس سے نہیں کرتے تو دنیا کی محبتیں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. یہاں کی محبتیں تو عارضی ہیں, ختم ہونے والی ہیں, لیکن اللہ کی محبت ہمیشہ باقی رہتی. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے محبت رکھے, پھر جو لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہیں ان سے محبت رکھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا بھی فرمائی, اللہم اجعل حبک وحب من یحبک. اے اللہ اپنی محبت بھی عطا فرما اور جو تجھ سے محبت کرے اس کی محبت بھی عطا فرما. کیسی پیاری دعا ہے کہ اپنی محبت بھی ہمیں عطا فرما دیجئے, اور جو اے اللہ جو آپ کو محبوب ہیں یا جو آپ کو محبوب رکھتے ہوں ان کی محبت بھی ہمارے دل میں ڈال دے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ایک تو اللہ کی محبت طلب کرو, اور پھر اللہ رب العزت سے جو محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی طلب کرو، کیونکہ اسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچیں گے. ان سے ملنے کی ہے یہی اکراہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اللہ والے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ راستہ بتاتے ہیں. پہنچو گے تو آپ اپنے پیروں سے چل کر، لیکن وہ راستہ بتائیں گے، اور اس راستے پر چل کر انسان بہت جلد اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی محبت کامل عطا فرما دے.
کچھ اور بیان کر رہی ہیں؟
پچھلے اتوار کو طبیعت میری کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے کچھ بیان نہیں ہو سکا تھا، اور اس سے پچھلے اتوار کو جو بیان ہوا تھا وہ ٹیپ نہیں ہو سکا تھا. تو بہرحال اس کو تو میں نہیں دہراتا، اس لیے کہ وہ تو ایک خاصا لمبا مضمون تھا اور ذہن میں بھی نہیں رہتا کہ کیا کچھ بیان کیا تھا. تو انشاءاللہ آج جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، اصل میں چاہ رہا تھا اس موضوع کو ختم کریں. ہمارے بھائی اقبال صاحب کی ایک خواہش کہہ لیں، تمنا کہہ لیں، اور بات بھی غلط نہیں ہے کہ بہت سے لوگ وضو صحیح نہیں کرتے، بہت سے نماز صحیح نہیں پڑھتے، تو اس لیے وضو کا بیان اور نماز کا بیان کسی دن ہو جائے. تو خیال یہی تھا کہ موضوع ختم ہو جائے تو انشاءاللہ پھر ایک بیان اس سلسلے میں ہو جائے، تاکہ ہمارے وضو درست ہو جائیں اور اسی طرح نمازیں درست ہو جائیں. یقیناً بہت سے مردوں عورتوں میں ایسے ہوں گے، مرد اور عورتوں میں، کہ جن کے وضو بھی درست نہیں ہوں گے، اور وہ بیچارے اپنے طور پہ کر تو رہے ہیں لیکن جو طریقہ ہے اس طریقے پر نہیں کرتے، مسنون طریقے کو چھوڑا ہوا ہے. اس لیے وہ بھی ضروری ہے انشاءاللہ. تو یہ کچھ میں عرض کر دیتا ہوں، اگر آج مکمل ہو گیا تو آئندہ پھر انشاءاللہ اسی سلسلے میں بیان ہوگا. خواتین کے حقوق کے سلسلے کا بیان ہو رہا تھا. اللہ رب العزت نے مردوں کی بھی ذمہ داریاں رکھی ہیں، عورتوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ چونکہ مردوں کے حقوق کا بیان ہو چکا، عورتوں کی ذمہ داریاں بیان کی جا رہی تھیں، کہ اگر دنیا میں میرے لیے جائز ہوتا کہ میں کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یعنی یہ بات بتائے، عورتوں کو خطاب ہے کہ عورتوں تم اپنے شوہر کی اتنی اطاعت کرو، یعنی اللہ کی نظر میں اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اگر سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. چونکہ جائز نہیں ہے اس لیے میں نے ایسا حکم بھی نہیں دیا، لیکن اگر ہوتا تو ایسا میں حکم دیتا. اس سے یہ اصل صرف اہمیت بتلانی مقصود ہے خواتین کو کہ اپنے شوہر کی اطاعت کریں، اس کی قدر و منزلت اپنے دل میں بسائیں. کیونکہ عام طور پر جو خرابیاں ہوتی ہیں، عورت اپنے شوہر کی قدر نہیں کرتی، بات بات پر جواب دیتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑائیاں جھگڑے بڑھتے چلے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیشہ عورت ہی غلط ہوتی ہے، مردوں کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور میں اس کو بیان کر چکا ہوں اپنی جگہ پر، لیکن یہاں چونکہ خطاب عورتوں سے ہے تو عورت ذمہ داری کو پہچانے کہ اللہ رب العزت نے شوہر کی اطاعت فرض کی ہے عورت پر. اور غالباً میں پچھلے بیانوں میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ عورت کی ذمہ داریوں میں اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے اس کی وہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے جائز امور میں، ناجائز امور میں نہیں. ناجائز امور میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، لیکن جائز امور میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے. شوہر کے گھر میں ٹک کر بیٹھے، وقرن فی بیوتکن، اپنے آپ کو اپنے گھروں میں قائم رکھو، قرار سے رہو، یعنی گھر سے بغیر شوہر کی اجازت کے بالکل نکلنا جائز نہیں. تو سب سے بڑا حکم جو ہے عورت کے لیے یہ ہے کہ اپنے شوہر کے گھر میں رہیں، اس کی اطاعت کریں، ان کے بچوں کی تربیت کریں. اور شوہر جن مردوں کا یا عورتوں کا گھر میں آنا پسند نہیں کرتا، ان کو ہرگز گھروں میں نہ آنے دیں. یہ آپ پہلے سن چکے ہیں تفصیل کے ساتھ. تو سوائے اس کے عورت کی اور کوئی ذمہ داری نہیں رکھی، باقی جو کچھ ہے وہ آپس کا حسن سلوک، بیوی شوہر کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ جو احسان سلوک کا معاملہ کرتے ہیں تو وہ الگ معاملات ہیں. لیکن ذمہ داریوں میں فقط یہ ذمہ داری ہے، گھر سے باہر نہ نکلے، شوہر کی اطاعت کرے اور اس کے بچوں کی ذمہ داری تربیت کرے دینی، اور دنیاوی بھی اسی طریقے سے اپنی عزت کی حفاظت کرے، کیونکہ قرآن مجید نے ایسی عورتوں کی تعریف کی ہے جس کو آپ پہلے سن بھی چکے ہیں، تو اس لیے ذمہ داریاں عورتوں کی بیان کی گئی. اسی طریقے سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں دنیا سے رخصت ہو، یعنی مر جائے، انتقال ہو، کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو، تو وہ عورت سیدھی جنت میں جائے گی. تو کتنی بڑی فضیلت ہے یہ، صرف شوہر سے راضی ہونے کے لیے، شوہر اگر راضی ہے، خوش ہے اس سے، تو اس سے وہ عورت سیدھی جنت میں جائے گی. اس لیے بڑے فضائل ہیں اس کے، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورتوں کو خطاب فرما رہے ہیں تاکہ عورتیں جو ہے وہ اس سے باب میں کوتاہیاں نہ کریں. اس زمانے میں خاص طور پر اس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور چونکہ میڈیا نے اور دیگر ذرائع نے ہمارے کانوں میں یہ بات ڈال دی ہے، دل و دماغ میں یہ بات بھر دی ہے کہ بس مرد اور عورت کا درجہ دونوں کا برابر ہے، کسی قسم کا کوئی امتیازی نہیں. اس لیے شوہر اگر ایک گالی دے تو عورت بھی دو گالیاں دے، علیہ باللہ. حالانکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، شریعت میں یقیناً مرد کو پابند کیا ہے کہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس نے معاشرت جو ہے اس کے ساتھ قائم کرے، اور کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کرے جو ظلم پر مبنی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عورت کی بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور شریعت نے اس کو بھی پابند کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے. اور جہاں تک حقوق اور ذمہ داریوں کا معاملہ تھا وہ آپ سن چکے ہیں، لیکن سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو نمونہ بنا دیا دنیا جہاں کی عورتوں کے لیے. حالانکہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جب ان کی شادی حضرت علی سے ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ ان کے گھر تشریف لے آئیں، تو آپس میں دونوں نے یہ طے کر لیا کہ بھئی باہر کے کام میں نمٹاؤں گا، گھر کے کام تمہاری ذمہ داری. چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دو جہاں کے سردار کی بیٹی ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن ان کا عمل جو ہے وہ ہمارے لیے باعث تقلید. انہوں نے گھر کے کاموں کو اپنی ذمہ داری بنا لیا. چنانچہ چکی پیستی تھیں، اور اس کے بعد چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، پانی بھرتی تھی گھر کا، تو وہ جو مشک سی تھی اس کو بھر کر لاتی تھی، جس سے سینے پر نیل پڑ گئے تھے. اسی طرح سے اپنے گھر کی صفائی کرتی تھی، اور اسی طرح سے بہت سارے کام تھے جو گھر کے کام ہوتے ہیں، کھانا پکانا وغیرہ، سب یہ کام وہ کرتی تھی. چنانچہ ایک موقع پر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ خیبر کے موقع پر کچھ غلام اور باندی آئے، اور آپ نے لوگوں میں تقسیم شروع کی ان کی، تو کسی نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ آپ اتنی تکالیف اٹھاتی ہیں، اور یہ تکلیف اٹھا کر وہ ایسا نہیں تھا کہ ناراض تھیں، بہت ذوق و شوق سے یہ کام کرتی تھیں، خوش تھیں بہت، لیکن پھر بھی بہرحال تھک جاتی تھیں سارے کام کر کے. وہ زمانہ ہمارے یہاں کی طرح تو تھا نہیں کہ بٹن آن کیا تو لائٹ جل گئی، جی چولہا جو ہے وہ کان مروڑا اور چولہا جل گیا. وہاں تو لکڑیاں جنگل سے کاٹ کے لانی پڑتی تھیں، ان کو دہکانا پڑتا تھا، جلانا پڑتا تھا، اور باقاعدہ جب جل جاتی تھی تو محنت و مشقت والی زندگی تھی، ہماری طرح آرام دہ زندگی نہیں. ہماری خواتین کو تو کوئی کام کرنا نہیں پڑتا، سچی بات یہ ہے، اس زمانے کے مقابلے کو اگر دیکھیں تو. مرچ مسالے پیسنے کی مشینیں آج موجود ہیں، ورنہ پہلے سل بٹے پہ سب کچھ ہوتا تھا، گھروں میں خود ہی جو ہے خواتین جو ہے سارے کام کرتی تھیں. آج تو ماشاءاللہ چاول وہ صاف ستھرے آ جاتے ہیں، جو ہے وہ گیہوں وہ صاف ستھرا آ جاتا ہے، دالیں صاف ستھری آ جاتی ہیں، یعنی گھر میں کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا، اور ہر چیز مشینیں الیکٹرانک چیزیں موجود ہیں جن سے کام آسان ہو گئے. یہ الگ بات ہے کہ برکتیں ختم ہو گئی. اس زمانے میں محنت و مشقت تھی، لیکن اللہ کی محبت، اللہ کی یاد کے لیے ان کے پاس بڑا وقت تھا. آج ہمارے پاس جو ہے وہ کرنے کو کوئی کام نہیں، لیکن اللہ سے محبت کے لیے بھی کوئی وقت نہیں. دو رکعت پڑھنے کا وقت نہیں ہمارے پاس آج، ایسی بے برکت ہی وقت میں. حالانکہ وہ وقت کہاں چلا گیا جو سل بٹا پیسنے پر گزرتا تھا، وہ وقت کہاں چلا گیا چولہا جلانے پہ جو صرف ہوتا تھا، وہ وقت کہاں چلا گیا لالٹین جو ہے کہ اس کو روشن کرنے کے لیے ایک پاپڑ بیلنے پڑتے تھے. اور اسی طریقے سے محنت و مشقت تھی، پانی باہر سے لا لا کے لوگ بھرا کرتے تھے گھروں کے، لیکن اب سب کچھ گھر میں موجود ہونے کے باوجود یہ وقت نہیں میرے پاس، ہر آدمی کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں، بس جاہل تو یہ تک کہہ دیتے ہیں میرے پاس تو مرنے کا بھی ٹائم نہیں، جیسے اس کے لیے میں فرشتے آ کے پوچھیں گے صاحب اگر آپ کے وقت ہو تو جان نکال لوں، تو ایسے لاٹ صاحب بن گئے۔ تو بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا خوشی خوشی سارے کام کرتی تھی، لیکن جب خیبر کے موقع پر کچھ غلام اور کنیزیں آئیں تو کسی نے کہا کہ آپ بھی لے آئیے تاکہ مشقت سے کچھ جان چھوٹ جائے، کم ہو جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا اپنی امی حضرت عائشہ کے پاس پہنچی اور کہا کہ امی جان مشقت کی زندگی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس وقت ابا جان جب غلام اور باندیاں تقسیم کر رہے ہیں لوگوں کو تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایک باندی یا غلام ہمیں بھی دے دیا جائے تاکہ ہماری مشقت کم ہو جائے، اور یہ کہہ کے چلی آئیں۔ حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ سوچئے کہ ایک باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ میری بیٹی کس مشقت کی زندگی گزار رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے گھر بلایا اور کہا کہ بیٹی تم گھر پر آئی تھی اور میری تمہاری خواہش میرے دل مجھ تک پہنچ گئی، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک مدینہ منورہ کے ایک ایک گھر والوں کو غلام اور باندی نہ مل جائے اس وقت تک محمد اپنی بیٹی فاطمہ کو غلام اور باندی نہیں دے سکتے، کیونکہ سارے گھروں میں غلام اور باندی ہم نے نہیں دیے، چند لوگوں کو پہنچے، لیکن جب تک سارے مدینے والوں کو نہ ایسا ہو جائے کہ سب کو یہ آسائش آرام مل جائے اس وقت تک میں نوکر چاکر تمہیں نہیں دے سکتا۔ البتہ آپ نے فرمایا کہ ایک کام کر لیا کرو، رات کو جب سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ دیکھیے کہاں وہ مانگنے گئی تھی غلام کنیزیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا کر لیا کرو، بیٹی بھی تو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، پلٹ کر جواب نہیں دیا اور گھر واپس تشریف لے آئے۔ اس تسبیح کو تسبیح فاطمی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمائی، اور اسی سے بعض شرح نے محدثین نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ ان اللہ کے ناموں میں یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اس ذکر میں ایسی طاقت ہے کہ دن بھر کی تھکن ختم ہو جاتی ہے، مشقت ختم ہو جاتی ہے اگر کوئی آدمی اس کا معمول بنا لے، خاص طور پر وہ خواتین جو گھروں کا کام کر کے تھک جاتی ہیں ان کے لیے تو یہ نسخہ کیمیا ہے کہ رات کو سوتے وقت بس یہ پڑھ لیا کریں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسخے کی وجہ سے دن بھر کی مشقت تکلیف سب ختم ہو جائے گی۔ تو یہ آپ نے ایسے ہی نہیں بتایا، لیکن آپ نے غلاموں کے بدلے اور کنیزوں کے بدلے میں آپ نے فرمایا تم یہ کام کر لیا کرو۔ تو اس سے ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ گھر کے کام کاج سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس کو آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی تمہاری کنیز نہیں ہوں، میں تمہاری کوئی نوکرانی نہیں ہوں، ذمہ داری بے شک نہیں ہے، لیکن گھر کے یہ اس سے یہ تو پتہ چلا کہ آپ نمونہ بن گئی ہیں ساری خواتین کی، اگر کوئی خاتون اپنے گھر کا کام کرتی ہے تو اس سے وہ کوئی نوکرانی نہیں بن جاتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک بات اور بھی ارشاد فرمائی، مشہور حدیث ہے جو آپ سب جانتے ہیں، کلکم رائن و کلکم مسور عن رعیتی، کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے، رعایا کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ امیر جو ہے وہ نگہبان ہے اور وہ راعی ہے اپنی رعایا کا، گویا وہ ذمہ دار ہے ان کی ضرورتوں کو۔ امیر کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ایک کونے میں بیٹھ جائے بس الگ تھلگ ہو کے اور کسی سے بات چیت نہ کرے یا صرف اپنے آرام اور آسائش کا خیال رکھے، جیسا کہ ہمارے یہاں کے حکمرانوں کا آج طور طریقہ ہے کہ عوام تو جائے بھاڑ میں جو مرضی کرے لیکن ان کے کام پورے ہوتے رہے، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کے ان کے جو خراجات ہیں وہ ہو رہے، لیکن عام لوگوں کے لیے جو کچھ ہے وہ سب کے سامنے۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھا، اور جب آپ شہید آپ کو جو ہے وہ زخم پہنچائے شہادت سے پہلے جو زخم آپ کو پہنچا، اس وقت لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیجیے۔ تو آپ نے پہلے تو کہا کہ میاں تم مجھے کیا تلقین کر رہے ہو اور ایسے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہو خلیفہ بنانے کے لیے جسے اپنی بیوی کو طلاق دینا بھی نہیں آتا. اصل میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا انہوں نے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی تھی اور جب طلاق دی تو اس وقت وہ ناپاکی کی حالت میں تھی. تو ناپاکی کی حالت میں طلاق دینا جائز نہیں, لیکن اگر کوئی دے دیتا ہے تو واقع ہو جاتی ہے, یہ نہیں کہ واقع بھی نہیں ہوتی وہ, لیکن ایسی حالت میں پسندیدہ نہیں, بلکہ طلاق اس وقت دینی چاہیے جب عورت حالت طہر میں ہو, پاکی کی حالت میں ہو, ناپاکی کا زمانہ اس پر نہ ہو, تاکہ اس کی مدت جلد از جلد گزر جائے, ورنہ عورت کی مدت عدت کی لمبی ہو جاتی ہے. اس لیے پسندیدہ نہیں شریعت کی نظر میں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے غالباً اپنی بیوی کو ایسے وقت میں طلاق دی جب وہ ناپاکی کی حالت میں تھی, دور میں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتلائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ رجوع کرو اپنی بیوی سے. چنانچہ انہوں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا. تو حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ میاں تم ایک ایسے آدمی کے لیے خلیفہ بنانے کا مجھ سے کہتے ہو جسے طلاق دینی بھی نہیں آتی اپنی بیوی کو. اصل تو وہی چاہتے تھے کہ میں اپنے گھر میں سے کسی کو خلیفہ مقرر نہ کروں, لیکن جب لوگوں نے بہت اصرار کیا اور کہا کہ یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ انہیں مسئلہ معلوم نہیں تھا اس لیے انہوں نے ایسا کیا, لیکن یہ کوئی خلافت میں رکاوٹ نہیں ہے یہ مسئلہ, تو سیدنا فاروق اعظم نے بالآخر یہ فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ خلافت کا پھندہ خطاب کی اولاد میں جو میرے گلے میں پڑ گیا, میں چاہتا ہوں کہ خطاب کی اولاد میں سے کسی اور میں یہ پھندہ نہ پڑے, کیونکہ یہ ذمہ داری ہے, یہ کوئی عیش و آرام کی چیز نہیں ہے. آج تو لوگوں نے اس کو عیاشی کا ذریعہ بنا لیا کہ حکمران بنیں گے تو ساری دنیا میں گھومیں گے پھریں گے عیاشیاں کریں گے جیسے کہ کر رہے ہیں, لیکن جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ خدمت ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر نیل کے ساحل پر کوئی کتا بھوک سے مر جائے تو میں خیال کرتا ہوں کہ کہیں قیامت کے دن مجھ سے باز پرس نہ ہو جائے کہ تمہارے دور حکومت میں کتا بھوکا مر گیا. یہاں کتنے انسان روزانہ خودکشیاں کرتے ہیں, کتنے انسان بھوک سے مر جاتے ہیں, لیکن آج کسی کے کانوں پہ جو ہی نہیں رہی. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اس کو ذمہ داری نہیں سمجھا ہوا, اور ان لوگوں نے اس کو ذمہ داری سمجھا تھا. تو ذمہ داری ایسی چیز ہوتی ہے. تو ایک اس حدیث میں ایک مصرع تو ایسا ہے جس کو سب لوگ جانتے ہیں, خوب مشہور ہے یہ, کلکم رائن و کلکم مسور عن رعیتہ. لیکن اگلا جو جملہ ہے والرجل راع علی اہل بیتہ, مرد جو ہے وہ راعی ہے اپنے گھر والوں کا, یعنی بیوی بچوں کا. یہ نہ ہو کہ خود تو تہجد گزار, صف اول کا نمازی, مسجد میں جانے کا پابند, لیکن اولاد سینما میں جا رہی, اولاد گمراہی کے راستے پر چل رہی, اولاد کو نماز کی فکر نہیں, بیوی اس کی پتہ نہیں کہاں جا رہی, اسے کچھ پتہ ہی نہیں. تو یہ صرف اپنی نماز روزے رکھ کر چھوٹ نہیں سکتا. قیامت کے دن کل پوچھا جائے گا کہ تمہاری ذمہ داری تھی اپنے گھر والوں کو دین پر چلانا, تم نے کتنا چلایا. آج ہانڈی میں نمک کم ہو جائے تو الٹی سیدھی باتیں بیوی کو سننی پڑتی ہیں, شوہر صاحب سناتے ہیں کہ تم نے کھانا بنایا, جلا کے رکھ دیا, یہ روٹی بنائی, سو باتیں, لیکن نماز کے لیے کوئی باس پرس نہیں کہ تم نے آج نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, نہیں پڑھی تو کیوں نہیں پڑھی, بتائیے کتنی باس پرس ہوتی. مرچ زیادہ ہو جائے, لڑائی جھگڑے, جو اس کی ذمہ داری نہیں ہے اس کو تو ذمہ داری بنا دیا, اور جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھ رہے. ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم والرجل راع علی اہل بیتہ, رجل جو ہے یعنی مرد جو ہے یہ راعی ہے, نگہبان ہے, امیر ہے اس بات کا کہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھے ہر معاملے میں, دنیاوی معاملات کا بھی خیال رکھے, دینی اعتبار سے بھی خیال رکھے کہ دینی اعتبار سے کہیں وہ گمراہی کی طرف تو نہیں جا رہے, غلط محفلوں میں اور مجلسوں میں تو نہیں جا رہے, غلط لوگوں کے پاس جا کے ان کے عقائد تو خراب نہیں ہو رہے. تو ایک جملہ تو یہ ہے جو عام طور پر تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا جاتا. اگلا جملہ اور بھی ہے اس حدیث میں, والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ, عورت راعیہ ہے, نگہبان ہے, امیر ہے, علی بیت زوجہا اپنی شوہر کے گھر کا, اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے, اور اب اس کی اولاد کی. اس سے ہی پتا چلا کہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کے گھر کی حفاظت, اس کے بچوں کی دیکھ بھال، دینی تربیت. یہی وجہ ہے کہ بعض فقہا نے فرمایا، لکھا ہے کہ قیامت کے دن بچوں کے بارے میں سب سے پہلے عورت سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے بچوں کی دینی تربیت کی یا نہیں. آج عورتیں تو اس ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہی نہیں، جبکہ یہ ان کی ذمہ داری ہے، دینی تربیت کرنا، دین کی طرف لے کر آنا. تو دیکھیے شریعت نے تو یہ احکام دیے ہیں ہمیں، تو اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھیے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت ہو، غلط جگہوں پر وہ نہ جائیں. محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو زہر کھانے کے لیے چھوڑ دیا جائے. ارے بھائی کوئی دوائی اگر گھر میں ایسی پڑی ہو جس کو کھا کر بچوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو کتنا اہتمام کیا جاتا ہے اس سے بچانے کا. لیکن باہر کی دنیا میں بچے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، غلط صحبتوں میں بیٹھ رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ ان کے بچے جا کہاں رہے ہیں. تو اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. ذمہ داریاں مردوں کی بھی ہیں، عورتوں کی بھی ہیں، کہ ہم ان ذمہ داریوں کو سمجھیں اور صحیح طور پر اس سے چیز کو پہچانیں. اسی طریقے سے ایک اور حدیث بھی ہے آخری جو میں اس وقت عرض کر دیتا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد ایک بڑا فتنہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے کوئی ہو، اور وہ فتنہ ہے عورتوں کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے لیے دعا بھی تلقین فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء. فتنے کے معنی آزمائش کے ہوتے ہیں. فتنہ ذہن میں آتا ہی آدمی جو ہے ذہن میں الٹی سیدھی باتیں آ جاتی ہیں. یہاں مقصود یہ ہے کہ عورت مختلف حوالوں سے فتنہ ہے مرد کے لیے. ایک اس حوالے سے بھی، جیسے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فتنہ بنی زلیخا، چونکہ مرد کے لیے عورت میں کشش، اور اسی طرح عورت کے لیے مرد میں کشش ہے. اللہ نے ایک بات یہ رکھی، قرآن مجید نے فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث. یہ ساری تفصیل بیان کی ہے کہ مزین کر دی گئی ہیں یہ چیزیں للناس، لوگوں کے لیے. حب الشہوات، ان لوگوں ان چیزوں میں خاص طور پر اٹریکشن ہے، خاص طور پر جو ہے لوگوں کے قلبی میلان ہوتا ہے. پھر اس کی تفصیل فرمائی من النساء، سب سے پہلے عورت. تو مرد کی جو ہے وہ کا میلان ہوتا ہے، کشش ہوتی ہے عورت کی طرف. اسی طرح ایک عورت کی کشش مرد کی طرف ہوتی. تو زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، بیٹے اولاد، والقناطیر المقنطرہ، اور ڈھیر کس کے، من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر. سونا آ جائے، چاندی آ جائے، جمع کرو خوب، کروڑوں اربوں ڈالر موجود ہیں لیکن اس سے یہ نہیں سنبھلتے، یہ نہیں پتا چلتا میں کھاؤں گا کہاں، لیکن پھر بھی پتا چل رہا ہے جناب فلاں کے پاس 26 ارب ڈالر نکل رہا ہے، اس کے بعد 30 ارب ڈالر نکل رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں دبا کے، کوئی پوچھنے والا نہیں. من الذهب والفضہ والخیل المسومہ، گھوڑے، نشان زد گھوڑے. ہمارے زمانے میں تو گھوڑا اب بھی محبوب جانور ہے، لیکن اس زمانے میں تو وہ انتہائی پسندیدہ جانور تھا. کسی گھر میں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہوتا جس میں گھوڑے نہ ہو، جس طرح آج کاریں لوگ رکھتے ہیں، اس زمانے میں گھوڑے رکھا کرتے تھے، اونٹ رکھا کرتے تھے. والخیل المسومہ والانعام، اس میں انعام میں سب کچھ آ گیا. انعام کے اندر چوپائے، جانور سب کے سب. لوگوں کے پاس جو ہے وہ بے انتہا ریوڑ کے ریوڑ ہوتے تھے. پتہ چلا کہ ہزاروں کے تعداد میں کسی کے پاس اونٹ ہیں، ہزاروں کے تعداد میں بکری ہیں، ہزاروں کے تعداد میں اور دیگر جانور پالتے تھے. والحرس، کھیتی باڑی، بڑی بڑی زمینیں جی مربوں کے مالک. آج ہی کل اخبار میں آیا تھا کہ ایک صاحب غالباً کتنے 100 کروڑ ایکڑ کے مالک. ایک صاحب جو پولیس کی کسٹڈی سے بھی بھاگے ہیں، انہی کے بارے میں غالباً پرسوں کے اخبار میں، 100 سے بھی اوپر کروڑ ایکڑ کے مالک. 5-6 ایکڑ اتنا ہوتا کہ نہیں سنبھلتا، لیکن یہاں ڈالروں کا بھی یہی حال ہے. ایسا لگتا ہے کہ سارے پاکستان کی دولت انہیں چند لوگوں کے ہاتھوں میں. تو ان چیزوں کے میں کشش ہے. تو یہ سب چیزیں فتنہ ہیں، لیکن خاص طور پہ فرمایا کہ اپنے بعد جو میں سب سے بڑا فتنہ چھوڑ کے جاتا ہوں، میں نہیں سمجھتا مردوں کے لیے اس سے بڑا کوئی فتنہ ہو، اور وہ فرمایا کہ عورت. اب فتنہ کس طرح سے ہے دیکھیے، ایک تو اس طرح سے بھی جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے زلیخا فتنہ بنی، اور اللہ نے اس فتنے سے آزمائش سے انہیں نجات عطا فرمائی. تو یہ بھی فتنہ ہے کہ بھئی ایک آدمی زنا کی طرف بھاگ رہا ہے, آسانی کے ساتھ ساری چیزیں اس کو فراہم ہیں اور حلال نکاح کی طرف نہیں آتا. میں نے گزشتہ سے پیوستہ جو اتوار تھا اس میں اسی چیز کو بیان کیا تھا کہ نکاح آج مشکل اور زنا آسان, بدکاریاں آسان, لیکن جائز کام جو ہے وہ مشکل کر دیے گئے. اب وہ جب تک لاکھوں روپے نہ ہوں اس وقت تک صاحب کیسے شادی ہو سکتی ہے, کیونکہ شادی تو ایسی ہونی چاہیے کہ ساری دنیا دیکھے, اور جب تک عالی شان تقریب کرنے کے لیے پیسے نہ ہوں صاحب, ہزار دو ہزار آدمیوں کے لیے کھانا کرنے کے ہمارے پاس پیسے نہ ہوں, شادی کیسے ہو سکتی. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ عورتیں گھروں میں, لڑکیاں گھروں میں بیٹھی بیٹھی تیس تیس پینتیس پینتیس سال, اور بعضوں کی اس سے بھی زیادہ بڑھیا ہو گئی گھروں میں بیٹھی بیٹھی, لڑکے اسی طریقے سے عمریں گزرتی چلی جا رہی ہیں لیکن شادیاں نہیں ہو کے دیکھ. اب اس وقت میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا اس کو, بات ہو گئی. لیکن یہ فتنہ تو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ان احکام کے مطابق عمل کرتا ہے یا نہیں, یہ فتنہ. اب عورت یا شادی ہو گئی لیکن اس اعتبار سے بھی عورت فتنہ ہے کہ بیوی بن کے گھر پہ آ گئی, لیکن اب اس کو جو ہے وہ جائز طریقے اس کے ساتھ ظلم تو نہیں کر رہا, جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کاموں کی طرف تو توجہ نہیں لیکن دوسرے کام کر رہا ہے, تو ہر اعتبار سے فتنہ ہے. حلال و حرام کی تمیز, بیوی کے کہنے سے حرام کمانا شروع کر دیا, رشوت بھی لینی شروع کر دی, فتنہ بن گیا کہ نہیں. تو بہرحال ایک موضوع ہے بڑا طویل, تو اس لیے اس اعتبار سے بھی فتنہ ہے. تو اس لیے صرف یہی نہیں کہ عورت کو فتنہ قرار دے دیا تو عورت یہ سمجھے کہ میری کوئی توہین ہو گئی, نہیں, اصل میں اللہ رب العزت نے اس میں جو کشش رکھی ہے اس کی وجہ سے عام طور پر مرد جو ہے اس وقت کشش محسوس کرتے ہیں. اور پھر فتنہ صرف اسی اعتبار سے نہیں, اور اعتبار سے بھی بہت سارے اعتبار سے فتنہ, اور فتنہ بمانے آزمائش, امتحان. تو یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. تقریباً الحمدللہ یہ موضوع مکمل ہو گیا, ویسے تو اب گنجائش تو بہت کچھ ہے کہ اس میں مزید چاہیں تو کئی ہفتوں مہینوں آدمی بولتا رہے, لیکن جو ضروری باتیں تھیں الحمدللہ وہ آ گئیں. اب ہمیں چاہیے کہ یعنی مردوں کی جو ذمہ داریاں وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں, اللہ تعالیٰ نے جو ان کی ذمہ داریاں رکھی ہیں اسی طریقے سے عورتوں کو جو ذمہ داریاں سپرد کی ہیں عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کی پوری پوری کوشش کریں. ہر آدمی اگر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے گا تو انشاءاللہ دوسروں کے حقوق ادا ہو جائیں گے, لیکن اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے تو ہمیشہ روتے رہیں گے کہ بھئی کوئی فلاں ہمارا حق ادا نہیں کرتا. آدمی کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں بھی دوسروں کے حق ادا کرتا ہوں یا نہیں. ہم جب دوسروں کے حق ادا کریں گے گویا اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوں گے, سمجھ آئی؟ پھر کسی کو حقوق مانگنے کی اور طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ضرورت جب ذمہ داری ادا نہیں کریں گے اس وقت یہ ظلم ہو جائے گا. اس لیے اپنے اپنے حقوق کی ذمہ داریاں جو حقوق ہیں وہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے, جو ذمہ داریاں ان کو بھی سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعتدال والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شریعت حقہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے رہنمائی فرمائے, اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہو چکی ہیں اے اللہ اسے معاف فرما دیجئے, اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضیت ولك الشکر على ما اعطیت. تبارک ربنا وتعالی, نستغفرک اللہم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب الیک, لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك الا الیک. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمیں عافیت نصیب فرما دے, اے اللہ ہم بڑی ابتلا کے زمانے سے گزر رہے ہیں، اے اللہ امتحان کا زمانہ ہے، الہ العالمین چاروں طرف سے یا اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہونے والا ہے، آپ اپنے فضل و کرم سے ہم پر کرم فرما دیجیے۔ اے اللہ بلا شبہ ہمارے بدعمالیوں کی سزائیں ہیں، اے اللہ ہم ہی اس کے کرتا دھرتا ہیں، اے اللہ یہ ہمارے ہی ہاتھوں کے کارنامے ہیں، اے اللہ تو رحم فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو اپنا فضل فرما دے، یا اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمیں چوروں اور بدماشوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمیں غنڈوں کے حوالے نہ فرما، اے اللہ تو کریم آقا ہے کرم فرما دے، ہم تیرے اے اللہ عاجز بندے ہیں رحم فرما، اے اللہ ہمیں کسی اور کے حوالے نہ فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما، ملت پر رحم فرما، بلا شبہ اللہ ہم نے اپنی نااہلی کی بنا پر، بدعمالیوں کی بنا پر آپ کو ناراض کر رکھا ہے، جس کی بنا پر بہت سے عذاب ہیں جو آج ہم پر مسلط ہیں، بے حیائی کے عذاب ہیں اور گرانی کے عذاب ہیں، مہنگائی کے عذاب ہیں، اے اللہ اور یعنی اور فحاشی کے عذاب ہیں، اے اللہ بڑوں کا ادب نہیں، چھوٹوں کی عزت، بڑوں کا عزت نہیں، چھوٹوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت نہیں، اے اللہ اسی طریقے سے چھوٹوں کی نافرمانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، اولاد نافرمان ہیں، کہیں گھروں میں ناچاکیاں ہیں، لڑائی اور جھگڑے ہیں، یا اللہ یہ سب عذاب ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما دیجیے، یا اللہ ہم پر رحم فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے بدعمالیوں پر نظر نہ فرما، اپنی ستاری اور غفاری کے اوپر نظر فرمائیے، اے اللہ ستاری اور غفاری کے معاملے فرمائیے، یا اللہ یا اللہ، اتہلکنا بما فعل السفهاء منا، اتہلکنا بما فعل السفهاء منا، اتہلکنا بما فعل السفهاء منا، اے اللہ کہ ہمارے بیوقوفوں کی وجہ سے آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے، اے اللہ ہمارے نالائقوں کی وجہ سے اور ہم میں جو بیوقوف ہیں ان کی بیوقوفی کی وجہ سے کہ آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے، اے اللہ رحم فرما دے، یا اللہ اے اللہ ہم نے کسر نہیں چھوڑی اپنی تباہی اور بربادی میں، پر آپ کرم فرما دیجیے، ہم پر رحم فرما دیجیے، اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، عافیت کے معاملے فرمائیے، یا اللہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمارے ساتھ عافیت کے معاملے فرما، ہماری اولاد کے ساتھ عافیت کے معاملے فرما، اے اللہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب سے عافیت طلب کیا کرو، تمہارے رب کو عافیت کا طلب کرنا تمہارے لیے پسند ہے، اے اللہ ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، یا اللہ اپنے دین کی بھی، اے اللہ ساری عافیتیں آپ سے طلب کرتے ہیں، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاۃ من النار، اے اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، عافیت کے معاملے فرما دے، اے اللہ قرآن مجید پڑھنے کی ہمت، قوت، طاقت، ذوق، شوق عطا فرما، اے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو نے ہی دلوں کو نرم فرمایا ہے، موم فرمایا ہے، اے اللہ نوجوان بچے اللہ تیری محبت میں، اے اللہ اچھی مجلسوں میں، دینی مجلسوں میں آتے ہیں، اپنے فضل خاص سے سب کو ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ یہاں آنے والے مرد ہوں یا عورتیں، اے اللہ موجود ہوں یا موجود نہ ہوں فی الحال، اے اللہ جو آنے والے ہیں اپنے فضل و کرم سب کو ثابت قدمی عطا فرما دے، اے اللہ سب کو ثابت قدمی عطا فرما دے، پھر ہمیں نہیں اے اللہ یہ دعائیں ہم اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بلکہ پورے خاندان کے لیے اللہ آپ سے طلب کرتے ہیں، سب کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما، دین پر چلنا آسان فرما، آپس کی محبتیں عطا فرما، باہم شیر و شکر فرما، محبت ہو تو تیرے لیے، بغض عداوت ہو تو تیری وجہ، اے اللہ ہمارے دوست احباب، اے اللہ ان کی جو پریشانیاں انہیں دور فرما دیجئے، اے اللہ جو پریشانیاں ہیں دور فرما دیجئے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے عافیت کی زندگی عطا فرما، اے اللہ معاشی حالات کو درست فرما دے، اے اللہ ہمارے ملکی حالات کو بھی درست فرما دے، معاشی حالات کو بھی درست فرما دے، اے اللہ مہنگائی کے عذاب کو دور فرما دے، اے اللہ اسی طریقے سے اوریانی کی اور بے پردگی کے سیلاب کو اے اللہ دور فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی سمجھ عطا فرما دے، اے اللہ جو باتیں یہاں دین کی سنی گئی ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ جب تک زندہ رہیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں عطا فرما، آپ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو بچے جو نوجوان اے اللہ مختلف جگہوں پر جاتے ہیں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے، اے اللہ تو ان کی مدد فرما، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ذلت اور رسوائیوں سے بچا، دین پر ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ اسی طریقے سے بعض جوان نوجوان لڑکے ہیں، اے اللہ وہ بیچارے آزمائش سے دو چار ہیں، کہیں اپنے گھر والوں کی وجہ سے، کہیں کسی اور وجہ سے، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرما، کسی آزمائش سے دو چار نہ فرما، عافیت عطا فرما دے، دین پر چلنا آسان فرما دے. اے اللہ جو لوگ رکاوٹیں ڈالتے ہیں انہیں بھی دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ ان رکاوٹوں کو بھی اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے، انہیں بھی دین پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کو دین کی سمجھ عطا فرما دے. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے انہیں ہمارا معین اور مددگار بنا دے. اے اللہ دین پر چلنے والا بنا دے. یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما، خصوصیت کے ساتھ ہمارے عزیز رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، اے اللہ اور دیگر عزیز و اقارب جو بھی دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ہمارے مسجد کے نمازیوں میں سے جو بھی چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے، کامل درجے کی مغفرت فرما دے. تمام مسلمان مردوں کی عورتوں کی مغفرت کاملہ فرما دیجیے. ان سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے. اے اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے. یا اللہ وہ محتاج ہیں ہماری دعاؤں کے. اے اللہ جس طریقے سے ڈوبنے والا تنکے ڈوبنے والے کو تنکے کی تلاش ہوتی ہے، اسی طریقے سے وہ بھی دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں، دعاؤں کے طلبگار ہوتے ہیں. یا اللہ ہماری دعاؤں سے انہیں فائدہ پہنچا دے. اے اللہ ان کے حق میں ہماری درخواست قبول فرما لے، ہماری سفارش قبول فرما لے. ہمارے ماں باپ کو بخش دیجیے، اے اللہ والدین کو بخش دیجیے، عزیز و اقارب کو بخش دیجیے. اے اللہ جن کے ساتھ ہم محبت کے تعلق رکھتے تھے، اے اللہ محبت کے واسطے سے جو ہم سے محبت رکھتے تھے، اے اللہ جن سے ہماری عزیز داری اور رشتے داریاں تھیں، اے اللہ لیکن اب وہ دنیا سے چلے گئے، تو ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ تو اسی طرح سے ہم جب اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں تو یا اللہ ہم پر بھی رحم فرمائیے. اے اللہ ہماری قبروں کو بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے. یا اللہ حد نظر تک وسیع فرمائیے. اے اللہ حد نظر تک وسیع فرما دیجیے. اے اللہ ماں کی گود بنا دیجیے، ہماری قبر کو ماں کی گود بنا دیجیے. یا اللہ ایسی موت سے بچا جو آزمائش والی ہو، ابتلا والی ہو. اے اللہ ایکسیڈنٹ اور اسی طریقے سے دیگر ایسے امراض جو اللہ کراہیت والے ہوں، اللہ اسی امراض سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین اچانک آ جانے والی موت سے بچا. اے اللہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بہت سے حقوق ہم نے تلف کیے ہیں اپنے عزیزوں کے، رشتہ داروں کے. اے اللہ بہت سے حقوق ہم ادا نہیں کر سکے، آپ اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے. یا اللہ اور مرنے سے پہلے اس کی تلافی کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ اللہ مرنے سے پہلے تلافی کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم بڑے گناہ گار عاجز ہیں. یا اللہ اللہ بہت عاجز ہیں، کرم فرما دیجیے. یا اللہ اے اللہ اس وقت تک موت نہ دیجیے جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہو جائیں. اے اللہ اس وقت تک موت نہ دیجیے جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہو جائیں. اے اللہ جن جن کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے حقوق ہم پر تھے لیکن وہ دنیا سے چلے گئے، تو انہیں قبر میں راضی فرما دے. اے اللہ قبروں میں راضی فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے راضی فرما دے. آپ قادر مطلق ہیں، اے اللہ آپ جو چاہیں سو کر سکتے ہیں. اے اللہ آپ تو کسی کے محتاج نہیں، ہم سب آپ کے محتاج ہیں. انت الغنی ونحن الفقراء، انت الغنی ونحن الفقراء، انت الغنی ونحن الفقراء. آپ تو بے پرواہ ہیں، آپ تو اے اللہ مستغنی ہیں. اے اللہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، ہم سب آپ کے محتاج ہیں. اے اللہ آپ غنی ہیں، ہم فقیر ہیں. اے اللہ رحم فرما دے، اے اللہ کرم فرما دے. یا اللہ آپ کرم فرما دے، ہماری نقل کو بھی اصل فرما دے. یا اللہ ہماری نقالی کو بھی اصل فرما دے. یا اللہ اپنے فضل سے ہمارے قلوب کو مطمئن فرما دے، دین متین پر مطمئن فرما دے. یا اللہ اے اللہ اپنے آپ نے جو وعدے فرمائے ہیں ان وعدوں پر ہمیں یقین کی دولت عطا فرما دے. اے اللہ جو بچے یہاں آتے ہیں اور دعاؤں کے لیے مختلف درخواست کرتے ہیں، یا اللہ تو ان کی حاجتوں کو جانتا ہے، اپنے فضل و کرم سے سب کو اے اللہ دین مستقیم پر چلا. اے اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، بچوں کی بھی پوری فرما دے، بچیوں کی بھی جائز حاجتیں پوری فرما دے. اے اللہ ہماری بیٹیوں کی، بچیوں کی، اے اللہ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں جو بھی آتی ہیں یہاں پر، نہیں بھی آتی تب بھی سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے. اے اللہ سب کو اپنا محبوب بنا لے اور سب تجھے اپنا محبوب بنا لے. یا اللہ رحم فرما، کرم فرما. جب تک زندہ رہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ میں ہر آزمائش سے محفوظ فرما. اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، منافقوں کے نفاق سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں جب وساوس شیطانیاں آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، یا اللہ اسے دور فرما دے، یا اللہ اپنے فضل سے دور فرما دے. ہم میں ہمت طاقت قوت عطا فرما، ہمارے گھروں کے حالات کو درست فرما دے. اے اللہ ہم تک یہ باتیں پہنچتی رہتی ہیں، بہت سی خواتین اپنے شوہروں کے مظالم کی وجہ سے پریشان ہیں، اسی طریقے سے اپنے سسرالی رشتہ داروں کی وجہ سے پریشان ہیں. اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اسی طریقے سے بعض لوگ اپنے گھر میں نئے یعنی بہوؤں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیاں بھی دور فرما دے. سب کو آپس میں باہم شیر و شکر فرما، ایک دوسرے کا خیال کرنے والا بنا دے. اے اللہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ دین اسلام پر ہمارا خاتمہ فرما. کل میں طیبہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں. اے اللہ دنیا میں اپنا مقام جنت کا ہمیں دنیا میں دکھلا دیجئے. یا اللہ دنیا میں ہمیں جنت کا مقام عطا فرما دیجئے، دکھلا دیجئے، مطمئن فرما دیجئے، اور اطمینان کی حالت میں ہمیں دنیا سے رخصت فرمائیے. اے اللہ اس حال میں کہ ایسے خطاب کرنے والے خطاب کر رہے ہوں، یا یہ تو النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان حاجتوں کو دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب.